السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں تین. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. ہمارے ٹول فری نمبر پر آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-77789 0800-77789. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں, اپنے سننے والوں کو ایک بار پھر کالر سے یہ درخواست کرتے چلیں کہ براہ کرم اپنا سوال مختصر رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دے سکیں. اور دوسری بات یہ کہ 2017 کا آج میرا آخری پروگرام ہے. کل خبروں میں آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن جہاں رنگ آج یہ اس سال کا آخری پروگرام ہے. 2017 چلا گیا, 2018 کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں آپ کے لیے. اور ایک بات کہ 2017 میں جن چیزوں سے ہمیں مایوسی ہوئی ان سے سچ مچ ان کو منفی لے کر مایوسی اپنائیے نہ, بلکہ کوشش کیجیے گا کہ ان سے سیکھے گئے سبقوں کو لے کر آگے چلیں اور اپنے 2018 کو بہتر بنا سکیں. آپ کے لیے بہترین خواہشات کے ساتھ 2018 اور بیجان کے لیے بہجت آغاز کرتی ہے پروگرام کا. 2017 اپنے آخری مراحل میں اور سالہ سال کی طرح حالات حاضرہ کے ان پروگراموں کی بھی ایک روایت رہی کہ جاتے ہوئے سال میں ہونے والے ان اہم واقعات اور کلیدی خبروں کا جائزہ لیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں بھی ہمارے سامنے رہیں گے. برسوں سے ایسے پروگراموں کی تشکیل دیتے ہوئے پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مختلف مسائل سالہ سال سے ہمارے ساتھ ہیں, بس جگہ, نام اور وقت بدلتا ہے. دہشت گردی کو دیکھ لیجیے, کبھی طالبان تو کبھی القاعدہ, داعش, الشباب اور بوکو حرام کے نام سے سامنے آتی ہے. لفظ اور اصطلاحات کو تبدیل کرتے آئے, لیکن ایک عام انسان کا وہی المیہ, وہی مسائل. آج بھی 2017 کے آخری پروگرام میں اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ 2017 میں ہونے والے کچھ اہم واقعات پر اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں کی ایک رائے لیتے چلیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ یاسمین علی, امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار, یورپ سے ڈاکٹر حسین جاسا, بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار, امریکہ ہی سے رضا رومی, پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور لندن برطانیہ سے لارڈ نذیر احمد. ہمارے ان پروگراموں کا ممتاز نام ہے, ممتاز شرکا ہیں اور تجزیہ کار ہیں. آج بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ اہم ترین واقعات کی نشاندہی کرتے ہوئے ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے چلیں, کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. ہمارا خیال تھا کہ شاید اگر ہم دو پروگراموں میں ترتیب دینے کی کوشش کرتے تو کچھ بہتر انداز میں زیادہ تفصیلی بات کرتے, لیکن اب ہم چیدہ چیدہ واقعات کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں ممتاز کالم نگار اور مصنفہ یاسمین علی. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
یاسمین, کوئی بھی تمہید دیے بغیر اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پاکستان میں 2017 میں کیا اہم اور نمایاں ترین واقعات رہے سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ, جن کے اثرات 2018 میں بھی دیکھے جائیں گے, تو آپ کیسے تجزیہ کریں گے؟
سب سے پہلے نواز شریف صاحب کا جانا, ان کی جگہ خاقان عباسی صاحب کا آنا, اور اس سے بڑھ کے ایک قانون کی ترمیم جس کے تھرو بیک ڈور کے ذریعے نواز شریف جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو پھر ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ ایک کلاز چینج کر لی گئی جس کی وجہ سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پرائم منسٹر بھی ان کی ماتحتی میں آ گئے, پولیٹیکل پارٹی وہی ہے. دوسری چیز جو ایک ان تمام حالات کی وجہ سے پاکستان میں ایک انسرٹنٹی کی کیفیت ہے, وہ آپ اکنامک فرنٹ پہ دیکھیے, وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیے, وہ ہر جگہ. یہ ایک آن گوئنگ سچویشن کا جو اثر ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. پھر عدلیہ کے ساتھ ایک کنفرنٹیشنل حالات کو لے آنا, وہ بھی ایک خوش آئند بات نہیں ہے. ایک چیز اور جو میں ادھر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی, بعض دفعہ کسی کام کا نہ کرنا بھی جو ہے وہ ایک بہت امپیکٹ یا اثر رکھتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ پاکستان میں اس سال بھی نیب کے ان اقدام کے اوپر جس کی وجہ سے جو سیویلین میکنزمز ہیں, جن کو جس پہ کام شروع کرنا چاہیے تھا بہت سال پہلے. کیونکہ جب بھی آپ ایک واٹ کی وار آف آن ٹیرر کی بات کرتے ہیں تو وہ ملٹری آپریشنز جو بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹیمپرری میجرز رہتے ہیں, جب تک ان کے ساتھ ساتھ سیویلین اقدام کو ساتھ لے کر نہ چلا جائے. انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے تعلقات بالخصوص امریکہ کے ساتھ, وہ افغانستان کے پس منظر میں ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل کے اوپر ہیں. اور اس کی جو وجوہات ہیں, امریکہ کا ٹی پی پی سے نکلنا, چائنا کا بی آر آئی کا پروجیکٹ جس میں سی پی سی ایک حصہ ہے, اور جو چینج آف الائنسز ہیں, لوگوں کے مختلف ممالک کے انٹرسٹ اس ریجن میں بدلے ہیں, تو نئے نیکسسز اور نئے الائنسز کریٹ ہوئے ہیں جس میں ایک قدرتی طور پہ پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یا نیکسس ہے رشیا اور چائنا کے ساتھ بن رہا ہے اور امریکہ کا انڈیا کے ساتھ.
جی,
ایک اہم پہلو میں اور ادھر کہتی چلوں, ایک بڑا ڈسٹربنگ ایسپیکٹ جو خصوصاً ہم نے جو بائی الیکشنز ہوئے اور این اے 120 میں جو نظر آیا, اور اللہ نہ کرے کہ یہ چیز 2018 میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نہ نظر آئے. ایک جو چیز سامنے آئی وہ پی 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 کا, آپ کو یاد ہوگا وہ کانسٹیٹیوئنسی تھی جس میں جو این ڈبلیو 60 تھا 1970 میں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب جیتی تھی تو 78,000 ووٹ سے جیتی تھی. اس وقت ان کے کنٹیسٹنٹ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تھے, علامہ اقبال صاحب کے صاحبزادے. اور 2017 میں پی 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 وہاں صرف 1404 ووٹ لے رہی ہے. یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے
پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی, اگر صورتحال کی بات کی جائے,
پارٹیوں کے
ریفرنس جو بات کی جائے,
ایک پارٹی ہے جو
عروج سے کافی نیچے ہے.
یہ کہ ایک پرومیننٹ لیفٹسٹ پارٹی رہی, اب تو آئیڈیالوجیز کا اتنا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہو چلا ہے.
جی, تھینک یو.
اور اسی طرح سے جو ایک اور بڑی اسی ضمن میں چیز نظر آتی ہے کہ لبیک پارٹی جو تیسرے نمبر پہ رہی 7,180 ووٹ سے, اور پھر ملی مسلم, اب یہ
رجحان, نیا رجحان جو ہے سیاست کے اندر
کا آنا سامنے.
جی, اس کے بارے میں بات کرتے
ہیں. روایت ڈالنا کہ جب تک وہ اپنے ہتھیار گیو اپ نہیں کرتے, وہ اپنے ٹیررزم کی انوالومنٹ الیجڈ ریئل اس کو کلیئر نہیں کرتے, ان کا مین اسٹریم پالیٹکس میں آنے کی اجازت, یہ ایک پریشان
کن رجحان ہے. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ویسے ہمارے پروگراموں میں یاسمین کافی ہم بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ بھی تھیں اس دن پروگرام میں جب ہم نے اس کے بارے میں مزید بات کی تھی. اس وقت
بالکل
تو تفصیل سے بات ہوئی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ عارف انصار ہیں. آپ میں سر رکیے گا, ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے. ابھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 2017 میں بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے, خاص طور پر افغانستان کے تناظر میں جس کی طرف یاسمین نے اشارہ کیا. عارف انصار صاحب, یہ بتائیے گا کہ 2017 میں پاک امریکہ تعلقات کی جہت کو دیکھتے ہوئے آئندہ سال یعنی 2018 میں ان دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
بہجت, جو نظر آ رہا ہے اس میں تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا عوامل ہیں جس کی وجہ سے تعلقات اچھے یا برے ہو سکتے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب آئے الیکشن جیت کے, اور ان کی جو اب ڈاکٹرین سامنے آ رہی ہے امریکہ فرسٹ کے تحت جو وہ انویل ہو رہی ہے, اور وہ مختلف صورتوں سے نظر آ رہی ہے, ریفلیکٹ ہو رہی ہے, جس میں اکنامک ڈائمینشن بھی ہے, فورن پالیسی کا ایلیمنٹ بھی ہے, سیکیورٹی کا ڈائمینشن بھی ہے. اور اس کے خد و خال کے تحت انہوں نے پاکستان کی طرف بھی ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے, جس میں وہ مور ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان سے مطالبے کر رہے ہیں, کنفرنٹ کر رہے ہیں. اور جو ظاہری بات ہے کہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے, یو ایس پاکستان ریلیشنز ایک ایوالو ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جب سے 9/11 ہوا, اس کے بعد یہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہوا اب اس سٹیج پہ پہنچا ہے جہاں پہ اب بات کھڑی ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو یاسمین صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عالمی حالات چینج ہو چکے ہیں, گلوبل پاورز جو ہیں چائنا رشیا ان کا رول بڑا ہے, انفلوئنس بڑا ہے. اور انہوں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کا اپنا رجحان اب چین اور روس کی طرف چلا گیا ہوا ہے, اور سی پیک کے تھرو چین نے کافی انویسٹمنٹس کی ہیں پاکستان میں اور کر رہا ہے. چین نے اب اپنا ایک پیس پروسیس بھی شروع کر دیا افغانستان کے اینگل سے
جی,
جس کی بھی ریسنٹلی میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو اس پورے کانٹیکسٹ میں جو ہے جو اچھا, اس کے ساتھ اس کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو گلوبل وار اور ٹیرر آن ٹیرر کی جو اپنے ٹرینڈز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, اس کے کیا عوامل ہیں نہ صرف اس خطے میں بلکہ مشرق وسطی میں, آپ نے بھی اپنی انٹروڈکشن میں ذکر کیا. تو یہ سب دیکھتے ہوئے جو ہے ہمیں سمجھنا جو پڑے گا وہ یہی ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے وہ برقرار رہے گی, اور آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے کوآپریشن کی طرف لے جایا جائے, کنورجنس کی طرف لے جایا جائے. لیکن جس سٹیج پہ ہے فی الحال تو ٹینشن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں سعودی عربیہ کا رول بڑھے جس طرح ہم دیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ ریجنل لیول پہ بھی عالمی لیول پہ بھی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں اور مڈل ایسٹ میں بھی کوآپریشن بڑھ رہا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اور پاکستان خود بھی جو ہے جو الائنس سعودی عربیہ نے بنایا ہے آئیسس کے خلاف اس کا بھی حصہ ہے. تو وہ جو ایریا ہے اس میں لگتا ہے کہ اس کے تھرو کنورجنسز بن سکتی ہیں اور تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن اگر وہ آتی ہے تو ظاہر ہی بات ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات کو امپیکٹ کر سکتی ہے جس جو اس وقت کریں. تو ہمیں اس سچویشن میں جو دیکھیں تو جو ہے فی الحال تو ٹینشن ہے, لیکن جو راستہ نظر آتا ہے جس کے تھرو کنورجنسز بن سکتی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے تھرو ہے.
اچھا, اب ہم اس پہ یاسمین, دوسرا اہم موضوع جو خبروں میں سر فہرست رہا پاکستان کے حوالے سے 2017 میں بھی, وہ دہشت گردی کا تھا. آپ کے خیال میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی یا تسلسلی رہا, اور اس تناظر میں 2018 میں کیا توقعات اور امکانات ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے؟ ذرا بریف سا بات کر کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں, کیونکہ افغانستان, بھارت اور دنیا بھر کے بارے میں.
دہشت گردی کے واقعات ہیں, کچھ ٹائم فریم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لگتا ہے کہ آگے پیچھے دو چار واقع ہو گئے, کچھ عرصے خاموشی ہو جاتی ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ٹیمپرری ریلیف میجرز ہوتے ہیں جو بھی یہ ہوتے ہیں, ملٹری آپشنز ایکشنز جو ہوتے ہیں. اب ملٹری ایکشن جب ہوتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے عوامل آپس میں مکس اپ ہو گئے ہیں یا گڈمڈ ہو گئے ہیں. اس میں بہت ایسے بھی ایلیمنٹس ہیں جو آپ جس کو ہوم گرون انسرجنسی کہہ سکتے ہیں, جو آپ کے لوکل یہاں پہ لوگ تیار ہوئے ہیں, مختلف آپ ان کو مدرسے, سب مدرسے تو نہیں, کچھ مدرسے ہیں ان کے تحت یا کوئی اس قسم کی سلسلوں کے تحت. دوسرا, جو چونکہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ایک پورس بارڈر ہے تو وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کا ادھر انگریس ہے, اور اب انڈیا جو ہے وہ افغانستان کو ایز اسٹریٹجک ڈیپتھ یوز کر رہا ہے جیسے کبھی پاکستان کے لیے افغانستان اسٹریٹجک ڈیپتھ رہا تھا, اب وہ پوزیشن ریورس ہو چکی ہے. اسی طرح سے اب جیسے جادیو کو اگر آپ ہم مد نظر رکھیں ان کے کیس کو, تو ایسے لوگ بھی ہیں مختلف دوسرے ممالک کے لوگ جن کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے, جنہوں نے اپنے لوگ لوکلی انجیکٹ کیے ہوئے ہیں, جو مختلف اسٹریٹجک موقعوں پہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ الگ الگ جانچنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ایک جینوائن ٹیررزم کا کیس ہے یا یہ ایک پرومپٹڈ ٹیررزم کا کیس ہے. اور جو ابھی حالات, ایک چیز تو ہے کہ ہم جینوائن ٹیررزم کیسز کی بات اگر کریں تو اس میں جب تک نیب کے جو سول سٹیپس ہیں اور سول اس میں جو بھی اقدام ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے, جو افغان مہاجرین کے توسط سے ہیں, جو مختلف مدرسوں کی ٹیبولیشن اور فنڈنگ کے حوالے سے ہیں, جو جو لوگ واپس مین سٹریم میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک سائیکولوجیکلی ریہیبلیٹیٹ کرنا اور اکنامیکلی ان کو انگریز, تو یہ تمام چیزیں تو ہم کچھ نہیں کر رہے نا جی.
جی شکریہ, بہت شکریہ یاسمین, جتنا کہ اس وقت میں کر سکتی تھیں آپ نے بہت واضح طور پر اور بہت جامع انداز میں ساری چیزیں بیان کر دیں, آپ کا بہت شکریہ اس خاص پروگرام میں حصہ لینے کا. اور اب ہم عارف انصار صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف صاحب, 2017 کا سب سے اہم واقعہ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کا برسر اقتدار آنا تھا. صدر ٹرمپ جو روایتی سیاست دان نہیں اور جن کے پہلے سال کے دوران متعدد ایسے امور سامنے آئے جو روایت سے ہٹ کر رہے, آپ یہ بتائیے گا کہ 2018 میں اس تناظر میں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر کس نوعیت کے نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے؟
جی میرا خیال ہے کہ وہ اندیشہ ہے, اس سال جو تھا وہ ٹرمپ صاحب نے اپنی کیمپین پرومیسز کو لے کے آگے چلے اور اس بات کی ان کو داد دینی چاہیے کہ وہ اس سے وہ زیادہ ہٹے نہیں. لوگوں کو سرپرائز یہی شاید ہوا کہ وہ جو باتیں پہلے کر رہے تھے الیکشن سے پہلے انہی کو جامع پہناتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کسی حد تک میں ابھی بھی شاید امریکہ کے اندر بھی یہ بات پوری طور سے سمجھ نہیں آئی کہ جو ان کا الیکٹ ہونا تھا وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہ کتنی بڑی تبدیلی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور وہ اب نہ صرف ڈومیسٹکلی جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی پچھلے ہفتے ہی ٹیکس پالیسی پاس ہوئی جو کہ بڑی میجر پالیسی چینج ہے جو ماضی سے, اور اس کے بھی ابھی خد و خال سمجھنے کی کوشش کی جا رہی. تو انہوں نے اپنے جو میجر امریکہ نے بین الاقوامی ٹریڈ ایگریمنٹ کیے تھے ان سے بھی وہ نکل آئے جس میں ٹی پی پی ٹرانس پیسیفک شامل ہے. انہوں نے ان کو ایویلویٹ کرنا شروع کیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہیں کینیڈا کے ساتھ میکسیکو کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گلوبل کلائمیٹ جو ایگریمنٹ ہوا اس سے بھی نکل آئے. تو وہ امریکہ جو ہے اس وقت کوئی کورس کریکشن کر رہا ہے, ظاہری بات ہے اس کا سب لوگ جو یہاں بھی انالسٹ ہیں اسکالرز ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا امریکہ آئسولیشنزم کی طرف جا رہا ہے, کیا امریکہ فرسٹ جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے کہ امریکہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر پہلے فوکس کریں گے. جو اقتصادی ریسیشن سے ریسنٹلی امریکہ گزرا اور اس کو فکس کرنے کے لیے یہاں پہ پرابلم ہے پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرانا ہو گیا ہے کافی امریکہ میں, کو اس میں بھی کافی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو کیا امریکہ اپنی طرف توجہ لا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے مسائلوں سے اپنی انوالومنٹ ختم کر دے گا, اس سے جو ویکیوم کریٹ ہوگا وہ کون فل کرے گا؟ ظاہری بات ہے وہ چین اور روس اور پلیئرز پھر اس میں آ جائیں گے. تو یہ سب چیزیں سمجھی جا رہی ہیں, لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جو ایک کانسیپٹ استعمال ہوا تھا تھیوریٹیکلی جوزف نائے صاحب جو ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے, ایک سافٹ پاور کہا جاتا تھا کہ امریکہ اپنی اپیل کو یوز کر کے لوگوں کو اپنے انفلوئنس کے استعمال کرتا تھا, بجائے اس کے کہ زبردستی کورس کر کے پیسے دے کے پاور یوز کر کے, وہ بھی آبویسلی دنیا میں ہمیشہ ہی طریقہ رہا ہے. تو وہ ایسا لگا کہ اس تبدیلی سے اب یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سافٹ پاور والا پہلو چھوڑ رہا ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر اور وہ اب ہارڈ پاور کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے, کیوں ایسے ہوا, وہ تو اپنے عوامل ہیں. جہاں جو ہم نے دیکھا جس طرح کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا رول کم ہوتا جا رہا ہے, یہاں امریکہ میں بحث بھی بہت چل رہی ہے اس پہ کہ وہاں پہ اسٹافنگ کے ایشوز ہیں, کتنا رول رہے گا مستقبل میں, فوج کا رول بڑا ہے اہم پوزیشنز پہ. تو ایسا لگتا ہے کہ اس جو کورس کریکشن امریکہ میں ہو رہی ہے اس میں یہ والا بھی آ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ نارتھ کوریا سے لے کے مڈل ایسٹ کے ایشوز, ایران, پاکستان, افغانستان, ان ایشوز سے بھی, جہاں تک جیروسلم کا مسئلہ تھا اس پہ کا ڈیسیجن تھا یا معاملات ہیں اس میں بھی انہوں نے امریکہ کا جو اپنا انٹرسٹ ہے اس کو سب سے اوپر لائے اور جو وہ جو ہے اس چیز کو اتنی فوکیت نہیں دی کہ دوسرے جو ہیں یا امریکہ کے الائز ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچیں گے. تو یہ ساری چیزیں ابھی پلے آؤٹ ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ نٹ شیل میں یہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سافٹ والا پاور والا پہلو یا کانسیپٹ جو جوزف نائے صاحب نے استعمال کیا تھا وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے.
اچھا اب ہم ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین جاسا نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر حسین جاسا کو ہم خیر مقدم پروگرام میں کرتے ہیں. ڈاکٹر جاسا, جیسا کہ ہم نے کہا تھا السلام علیکم, پروگرام میں آج ہم بالکل مختصراً بات کرتے چلے جائیں گے کہ مختلف جگہوں پر جو صورتحال رہی اور 2018 میں کیا امپیکٹ ہوگا ان کا. تو 2017 میں افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑی ہی تواتر تسلسل سے جاری رہے, ابھی گزشتہ روز ہی بڑا بھیانک واقعہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں 2018 کے لیے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ انتہا پسند گروپوں کے ساتھ کسی طرح کی مصالحت کے امکانات اور کے ساتھ کوئی مصالحت کی صورت کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیا امکانات دیکھتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
آپ نے درست فرمایا کہ 2017 کا جو سال تھا وہ ایک انتہائی خونین سال رہا ہے افغانستان کے لیے. کوئی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی 8,000 کے قریب سویلین کیجوئلٹیز ہیں, اور اوتھینٹک ذرائع کے مطابق ہمارے سیکورٹی فورسز کے تقریباً ڈیلی جو ہے وہ 100 کیجوئلٹیز کے قریب ہیں. تو یہ جو ایک بڑا ایک خطرناک سا سچویشن ہے, اور جرنلسٹوں کے حوالے سے بھی سب سے برا سال یہی رہا ہے. تو اکنامیکلی بھی پیش بینیاں ہو رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 2018 میں جو ڈاؤن فال چل رہا ہے وہ اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا افغانستان کو. بہترین اس کی جو وجہ ہے وہ سیکورٹی کے حوالے سے. تو ایسے لگتا ہے کہ افغانستان کے لوگ اور افغانستان کی حکومت کو 2018 کا سال ذرا ہلکا نہیں ہوگا ان کے لیے, وہ بڑا سنگین سا سال ہوگا. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس کا آیا اس کا کوئی امکان ہے کہ
انتہا پسند گروپوں کے ساتھ,
انتہا پسند گروپ جو مخالفین ہیں اور حکومت کے درمیان جو کوئی مذاکرات کی جو کوئی صورت وہ سامنے آ سکتی ہے, تو اس کے لیے کئی ایک کوششیں چل رہی ہیں. لیکن میرے خیال سے افغانستان کی حکومت اس کی جو اندرونی حالت ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے. تو جو مخالفین ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کابل کی طرف اس کی اندرونی سیاسی حالات اور کشمکش کو, تو وہ بھی میرے خیال سے زیادہ متمائل دکھنے نہیں ہے کہ اس کمزور حکومت کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے, مگر ان کے کوئی ایک انٹرنیشنل پریشر یا ریجنل پریشر قائم ہو.
اچھا, یہ عارف انصار صاحب سے بھی اسی ضمن میں بات کریں گے امریکہ کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے. پہلے ہم تین کالر سے بات کر لیں. حافظ فتح محمد ہیں اٹک سے, السلام علیکم حافظ صاحب.
جی باجی, وعلیکم السلام. اٹک سے حافظ فتح محمد بول رہا ہوں.
جی
باجی پلیز میری بات سنیے گا. 2017 میں جس طرح ریڈیو وائس آف امریکہ نے عام کالر کو اہمیت دی ہے, ہمارے دل کی دکھی باتوں کو سنا ہے, اور جس طرح آپ نے دنیا کے حالات سے ہم سب کو باخبر رکھا ہے, میں ریڈیو وائس آف امریکہ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. اور اگر حکومتیں اسی طرح عام آدمی کی دلجوئی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انتقام کی آگ بھی ختم ہو سکتی ہے اور پیار محبت کی دولت بھی عام ہو سکتی ہے. شکریہ.
بہت شکریہ جی. چونیا سے طارق چغتائی صاحب, السلام علیکم چغتائی صاحب.
جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میری طرف سے وی او اے کی پوری ٹیم اور تمام پروڈیوسر صاحبان کو نیا سال ان کے لیے اور اہل خانہ کے لیے خوشیوں کا ہو, اور عارف انصار صاحب اور ڈاکٹر یاسا صاحب کو میرا دست سلام.
بہت شکریہ.
میرا عارف انصار صاحب سے بھی جی عارف انصار صاحب سے مہربانی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ 2018 ہمارے لیے اچھا ہو پوری دنیا کے لیے, تو یہ جو آئیسس یا طالبانائزیشن جو ہیں یہ ٹی ٹی پی, اگر وہ ایک پروسیس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ انسان بن کر آتے ہیں, تو کیا ہم نے اس کے لیے کوئی ایسے انتظامات کیے ہیں کہ اگر وہ
جی میں سمجھ گئی بات آپ کی, بات بھی کر جی مین سٹریم میں لانے کے لیے کیا صورت ان کی ہو سکتی ہے. لیا سے خادم حسین صاحب, السلام علیکم خادم صاحب.
جی وعلیکم السلام باجی, میرا عارف انصار صاحب سے یہ سوال ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور کیا وہ دنیا میں اگر مخلصانہ طریقے سے دنیا کے تمام رہنماؤں کو اکٹھا کر کے اگر جہاں جہاں بھی حال طلب مسائل ہیں ان پہ بات کرے تو کیا دنیا میں امن نہیں آ سکتا؟ تھینک یو.
بہت شکریہ. اچھا عارف انصار صاحب, آپ سے دو سوال آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہ داعش مطلب انتہا پسند گروپوں کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور امریکہ قائدانہ رول ادا کرتے ہوئے عالمی سطح پر اگر لیڈروں کو اکٹھا کرے تو کیا صورت ہوگی؟
جی جہاں تک نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے, میرا خیال ہے اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو کرنٹ ڈیفینیشن ہے اس میں ایک قسم کا کہا جا سکتا ہے کہ وہ تین قسم کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ایک تو جو ہیں القاعدہ یا داعش والے ہیں جنہیں جن کے عالمی عزائم ہیں اور جس پہ کنسنسز ہے کہ کوئی بھی ان سے بات چیت کے تھرو حل نکالنے کی کوشش نہیں کر رہا, اور اس پہ بھی کنسنسز ہے کہ جو ان کی حرکات ہیں ان کو بائی فورس ہی شاید ڈیل کرنا پڑے گا. جہاں تک پھر دوسرے لیول پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جہاں پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے ریجنل عزائم ہیں یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان ہیں, اس طرح کے جو گروپ ہیں جن کا شاید پولیٹیکل عزائم ہے, وہاں پہ تو کوششیں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو رضامند کیا جائے کہ وہ وائلنس کو ختم کر دیں اور بات چیت کا راستہ اختیار کر کے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکال لیں. وہاں پہ اگریمنٹس ہیں پلیئرز میں, ٹھیک ہے اس میں ڈفرینسز ہیں کہ کس حد تک فورس کا استعمال کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے اور اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر تیسرے لیول پہ جو گروپس ہیں ایکسٹریمسٹ ہم کہہ سکتے ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ نیشنلسٹ ایجنڈا والے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرد ہیں جس طرح مشرق وسطی میں, تو ان کے بارے میں جو مختلف ممالک ہیں ان کے مختلف ڈیفینیشن ہیں. جس طرح فرض کریں کرد جو ہیں اس وقت شام کی جو جنگ تھی اس میں اور داعش کے خلاف وہ بہت کارآمد ثابت ہوئے اور اس میں امریکہ کے الائنس میں وہ شامل تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ترکی کو اس چیز بارے میں بڑا گلہ ہے اور وہ اس کو ٹیررسٹ کہتے ہیں کیونکہ وہ ترکی کی سالمیت پہ خطرہ ہے اور شاید انڈیپینڈنس بھی چاہتے ہیں. تو یہ ڈیفرینشیشن ہمیں رکھنی پڑے گی. جہاں تک یہ درمیان کے گروپ ہیں نیشنلسٹ عزائم تو فرق ہیں اس قسم کے جو گروپ ہیں, جو درمیان کے گروپ ہیں جن کے ریجنل عزائم ہیں جس طرح میں نے مثال دی افغان طالبان ٹائپ, ان کو دائرے کے اندر مین اسٹریم میں لانے کی کوشش ہے, لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک پروسیس کے تھرو ہوگا اور وہ وائلنس کو اپنا ختم کرنا پڑے گا اور پھر اس میں ان کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش. جہاں تک امریکہ کا رول ہے, اور امریکہ کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے اور امریکہ کا جو گلہ رہا ہے یہ مختلف لیڈرز کا وہی ہے کہ جو دوسرے پلیئرز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے
پوری طرح ادا نہیں کرے جی,
اور اس کی وجہ سے پھر جو بلیم بھی ہے وہ امریکہ پہ آ جاتا ہے آخر میں.
اچھا ڈاکٹر یاسا سے سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسا, 2017 پاکستان اور افغانستان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے الزام در الزام اور کشیدگی اور تناؤ کا سال رہا, لیکن 2017 کے آخری دنوں میں جو حالیہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دونوں ملکوں کی جانب سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں اس کے کچھ بہتر نتائج سامنے آ سکیں گے؟
جی, یہ میرے خیال سے کئی سالوں سے یہ اتار چڑھاؤ رہا ہے دونوں ممالک کے تعلقات کے درمیان. ابھی پچھلے دنوں میں کچھ نئے جو نشانات ملے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کچھ بہتری ہو, ہمیں جو ہے بہتری کی امید رکھنی چاہیے. دونوں ممالک کے درمیان کوآپریشن جو ہے وہ بڑا ایک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے صلح و ثبات کے حوالے سے اور اقتصادی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, تو اس کو بہتر ہونا چاہیے. ابھی دیکھتے ہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ایگزیکٹلی, بٹ اینی وے ہمیں امید رکھنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین جاسا ہمارے ساتھ تھے, ہم افغانستان کے بارے میں ان سے بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر منیش کمار سے جو بھارت سے, جن کا تعلق ہے ہمارے پروگراموں کا بڑا ممتاز نام ہے. ڈاکٹر منیش ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر منیش کمار سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو اتنی دیر میں جتنی دیر میں ڈاکٹر منیش کمار سے ہماری رابطہ ہوتا ہے. عارف صاحب, آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بس 2017 میں افغانستان اور جنوبی ایشیا کے لیے نئی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا, آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی 2018 میں کس حد تک مؤثر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟
میرا خیال میں اس کو پھر وہ جس میں پہلے بات ہوئی کہ ہمیں کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس سے ایڈجسٹ ہونا پڑے گا, اور اس میں یہی ہے کہ جو پیس کا پروسیس کا طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور وہ کن صورت حال میں کس کس وہ کیا فارمولا ہے جس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ چین کو اور روس کو بھی آن بورڈ لانا پڑے گا اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ उस चीज में अभी कंसेंसस पूरी डेवलप नहीं हुई कि किस हद तक मिलिट्री फोर्स का अप्लाई करना है, किस वक्त खत्म करना है और किस तरह से मुख्तलिफ प्लेयर्स को ऑन बोर्ड लाना है। और साथ ही साथ जो है अमेरिका में भी इस चीज की रियलाइजेशन बढ़ रही है और स्ट्रेटजी में भी कि चीन और रूस का मुख्तलिफ जो दुनिया के मसाइल हैं और अफगानिस्तान में भी उसका किस हद तक बैलेंस करने की जरूरत है वहां पे भी। लेकिन ये है कि जो कॉम्प्लिकेट कर रही है चीज वो यही है कि ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, उसमें जो चेंज आ रही है उसके अवामिल प्ले आ रहे हैं। लेकिन जो यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उसको देखते हुए हमें यही देखना होगा कि कन्वर्जेंसेस ढूंढने पड़ेंगे और इस चीज में अग्री करना पड़ेगा कि जो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं किन के पीछे जाना है और किन के पीछे नहीं जाना। इसमें खतरा जो है कि जो दरमियान के ग्रुप हैं जो हम बात कर रहे थे जिसकी अभी जिसमें अफगान तालिबान भी आ जाते हैं और शायद कश्मीर लेवल पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जो वहां पे लड़ रहे हैं लोग कि अगर उनका सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो इसका खतरा है कि दाएश या अलकायदा ग्रुप जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दें और अगर वो उनके साथ मिल जाती है उनकी रवाबत अब फिलहाल भी शक और वो हमेशा रहा है कि उनके कुछ ना कुछ हैं लेकिन अगर वो उस तरफ पूरे ही चले जाते हैं तो वो मसाइल सबके लिए बड़े खतरनाक हो जाएंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इस तफरीक को रखा जाए और उनको उस तरफ जाने से रोका जाए और इस तरह हल की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए और इसमें मेरा ख्याल है तमाम प्लेयर की कन्वर्जेंस होगी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि ये जो ग्रुप हैं जिनके लोकल अजायम हैं या ग्रीवियंसेज हैं वो उन ग्रुप्स के साथ मिल जाएं जिनके आलमी अजायम हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अंसार साहब हमारे साथ थे यहाँ वाशिंगटन से, उन्होंने हमारे साथ आधे घंटे का वादा किया था, रुक सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाती लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया और 2018 के लिए बेहतरीन ख्वाहिशात हमारी तरफ से। डॉक्टर मुनीश कुमार भारत से हमारे साथ हैं, आदाब डॉक्टर मुनीश। डॉक्टर साहब ये बताइएगा 2017 के साल का अगर जायजा लें तो आपके ख्याल में दो अहम तरीन वाकयात भारत में ऐसे क्या रहे जिनके आने वाले दिनों में गहरे असरात मुरतब होंगे?
देखिए मुझे तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा जो दो साल जो इस साल रहा वो एक तो हमारे यहाँ जो जीएसटी लगा वो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है जो सबसे बड़ा डिसीजन माना जा रहा है और खास करके ये पहली बार इस तरह का कोई डिसीजन लिया गया कि जब पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम जो है हम लोगों ने उसको लगाया है। इसके नतीजे में क्या निकलेगा, कितना अच्छा होगा, ये इस पे सारे लोग अभी कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि चूंकि हमारे पूरे साउथ एशिया के अंदर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग ज्यादा है और ये ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे बिजनेस होता आया है तो बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो बाकायदा जो कह सकते हैं कि जो व्हाइट इकोनॉमी के हिस्सा नहीं है उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए सरकार क्या करती है, उन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये 2018 के अंदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज होने का होगा। दूसरा जो जीएसटी की वजह से जो नॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो के खत्म होने की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके लिए सरकार क्या करती है इस पर लोगों की नजर होगी। और ये दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया जो हिंदुस्तान के अंदर में जिसको माना जा रहा है वो है जो सरकार ने ये आपका डीमोनेटाइजेशन जो इन लोगों ने किया था उसके ऊपर लेकर के जो सबसे बड़ा डिबेट जो दोनों इलेक्शंस में हुए फिर गुजरात के अंदर में हुआ तो ये लोगों के दिमाग से भी ये उतरा नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन से हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया। सरकार ने जो वादे किए थे कि डीमोनेटाइजेशन से हमें ये फायदे होने वाले हैं वो फायदा होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है।
अच्छा।
ये एक जो है जो मसला जो है जो 2018 के हाँ ये हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया में आम घर में बातचीत करते हुए ये दो मुद्दा जो रहा वो सबसे ज्यादा जो है 2017 में जिसपे बातचीत हुई है।
अच्छा डॉक्टर कुमार दूसरा मेरा सवाल और आखिरी सवाल कि खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल के तनाजुर में क्या कोई इम्कान आप देखते हैं कि 2018 में भारत अपने की रोल के साथ खित्ते में रिकंसिलिएशन और कोऑपरेशन के माहौल को फरोग देने की कोशिश करें?
देखिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो मोदी सरकार जो बनी जो जिनके पास जो एक मैंडेट था और जो एक इनिशिएट कर सकते थे दे हैव मिस्ड द चांस जो वो इन लोगों के हाथ से जो है मसला बाहर चला गया और ये इन लोगों के में भी शायद इंटेंशन अच्छे हों, शुरू में जो इन लोगों ने कुछ काम किए उससे कुछ जो है वो अच्छा लगा। मैं भी इस बात को हमेशा ये मानता आया कि पाकिस्तान के साथ अगर रिश्ते सुधर सकते हैं तो वो बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अगर सरकार बनाती है तो वो इस पोजीशन में कभी नहीं आ पाएगी कि भाई कोई रिकंसिलिएशन पाकिस्तान के साथ हो सकता है। लेकिन अब तो लग रहा है मुझे, बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये सरकार जो है उस वो उनका टाइमलाइन जो है वो खत्म हो गया रिकंसिलिएशन का। वो कारण मैं बता देता हूँ, वो इसलिए कि 2018 में आते ही सरकार जो है वो इलेक्शन मोड में चली जाएगी
जी।
और इलेक्शन मोड 2019 के अंदर में जो चुनाव होने वाला है, और ये यकीन मानिए कि इस बार जो चुनाव होंगे वो हिंदुस्तान के लिए सबसे डू एंड डाई सिचुएशन का चुनाव होने वाला है। ऐसा चुनाव पूरे मैंने कभी भी इंडियन मैंने पिछले 60-65 सालों में कभी नहीं देखा गया, वैसा चुनाव होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक कंपल्सन है सरकार की और जो टाइमलाइन जो अभी जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं उसमें सरकार से एक चूक हुई है, एक अपॉर्चुनिटी था सरकार के पास, मोदी साहब के पास, जो इन्होंने गंवा दिया है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार, भारत के बारे में बात कर रहे थे 2017 की और ऐसी चीजों की जो कि 2018 में भी भारत में इम्पैक्ट करेंगे और सूरत हाल क्या रहेगी। आपने एक जायजा सुना डॉक्टर मुनीश कुमार से। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वापस आएंगे मशरक वुस्ता पे बात करेंगे। डॉक्टर फारूक हसनात हमारे साथ होंगे और रजा रूमी होंगे यहाँ अमरीका से। आइए एक छोटा सा वक्फा लेते हैं।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है, राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां, पोस्ट बॉक्स 1399, इस्लामाबाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और जहां रंग में आज हम एक जायजा ले रहे हैं अपने दुनिया भर से अपने माहरीन और तजियाकारों के साथ के 2017 के में होने वाले ऐसे वाकयात, चंद अहम वाकयात जो कि इम्पैक्ट करेंगे आने वाले दिनों में भी। जाहिर है कि पूरे वाकयात का तो अहाता नहीं किया जा सकता था। इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से डॉक्टर फारूक हसनात और यहां अमरीका से रजा रूमी। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर हसनात, शाम और इराक में वसी तर इलाके पर कंट्रोल के बाद 2017 में इस्लामिक स्टेट के दाइश को वसी तर पैमाने पर शिकस्त का सामना रहा। उनकी खुद साख्ता खिलाफत खत्म हुई। दाइश या इस्लामिक स्टेट के दोबारा मुनज्जम होने के इम्कान 2018 में किस हद तक हैं और आलमी सतह पर दाइश से नबर्द आजमा ताकतों को कितना मोहतात रहने की जरूरत है, जरा ब्रीफ कॉमेंट करते चलिए ताकि जल्दी जल्दी हम आगे बढ़े।
जी, 2016 में हमारा ख्याल था कि 2017 में दाइश खत्म नहीं हो सकेगी और जंग जारी रहेगी, लेकिन ये बहुत खुशाइंद बात हुई और डेवलपमेंट्स हुई जब दाइश को शिकस्त होना शुरू हुई दोनों जगह पे, शाम में भी और इराक में भी। अब 2018 की तरफ अगर हम चलें तो शिकस्त तो उनको हो गई है, लेकिन जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है वो अभी तक शाम में तो बिल्कुल नहीं शुरू हुआ और इराक में भी उसमें बहुत सी खामियां हैं जो दूर करनी है। जब तक जो स्टेट है अपने आप को वो सही खतूत पे नहीं चलाएंगे दोनों ममालिक, और जब तक वो जो उनके जो माइनॉरिटीज हैं या दूसरे तबके हैं, लिंग्विस्टिक हों चाहे या दूसरे ख्यालात रखने वाले हों, जब तक उनको वो शामिल नहीं करेंगे और इस किस्म का ढांचा नहीं देंगे जिसमें जो मुल्क हैं वो एक आईनी तौर पर अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए और फिर उसमें वो आगे चला जाए, तो ये खतरा रहेगा हमेशा कि फिर दाइश वाले फिर से कहीं ना सर उठा लें या फिर ना आ जाए। इस सिलसिले में अगर मैं शाम की मैं बात करूं तो वहाँ तो अभी बेसिक इशू भी रिजॉल्व नहीं हुआ कि बशर असद को क्या रहना चाहिए या उनको चले जाना चाहिए और फिर ये बातचीत का अमल शुरू किया जाए मुख्तलिफ तबकात के दरमियान और ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो कि शाम को चला। अगर तो ये हो जाता है तो फिर दाइश के आने का खतरा कम से कम होता जाएगा और शाम भी आगे बढ़ेगा। यहाँ मैं एक और बात भी कहूँ कि इस जंग ने इतनी तबाहखाना जंगी ने इतनी तबाही की है खासतौर पर शाम में और इराक को भी बहुत डैमेज किया है, इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा काम होगा कि किस तरह रिकंस्ट्रक्शन होती है। کیا بین الاقوامی دنیا اس کی مدد کرے گی، کیا اقوام متحدہ اس کی مدد کرے گی، کیونکہ شام کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اکیلے کر سکیں. تو یہ بھی یہ سارے عوامل ہیں جو ڈپینڈ کریں گے کہ ان 2018 کس طرح کا ہوگا ان دونوں ممالک، اس کا آپ نے ذکر کیا ان کے لیے.
اچھا رضا، 2017 میں مشرق وسطی میں ایک کے بعد ایک بحران سامنے آتا رہا، عراق اور شام کے علاوہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی اور الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی عروج پر رہا. 2018 میں آپ کے خیال میں ان دو بڑی قوتوں کے درمیان کسی بھی نوعیت کی مصالحت کا امکان آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی پراکسی وارز کی بھی ذمہ داری ان لوگوں کے، ان ملکوں کے اوپر آتی ہے، ان فریقوں کے اوپر آتی ہے کسی نہ کسی حد تک، بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطی کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں ان کو کسی طرح سے اپنے اختلافات کو دور کر کے ایک جسے کہنا چاہیے نا کمفرٹیبل لیول پہ لایا جا سکے؟
دیکھیے بدقسمتی سے اگلے سال بھی کچھ ایسے امکان نہیں دکھائی دے رہے جس سے کہ یہ ریکنسیلیشن یا مصالحت کی جو آپ نے بات کی ہے وہ آگے بڑھ سکے. کیونکہ پچھلا سال جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کشیدگی جو ہے وہ اپنے عروج پر رہی، اور خصوصاً سعودی عربیہ کے اندر جو ڈومیسٹک چینجز آ رہی ہیں نئے کنگ کے ساتھ اور جو وہ پرج کر رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر سے کہ وہ سعودی عربیہ کو ماڈرنائز کرنے کا عزم لیے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران کے اوپر ان کی اور بھی ہارڈ لائن ہے، اور وہ تقریباً ہر چیز جو ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں وہ ایران کو اس کا مرد الزام ٹھہراتے ہیں. تو یہ ایک بالکل بھی پازیٹیو بات نہیں ہے، اور یہی حال کچھ ایران کا بھی ہے، وہاں بھی بڑی سخت قسم کی جملے بازی رہی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ان کی کشیدگی جو ہے وہ کسی میجر کانفلکٹ میں تو نہیں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی، مگر یہ جو آپ نے پراکسی وارفیئر کا ذکر کیا ہے یہ تو جاری رہے گی، اور جس طرح سے ابھی شام میں حالات جو ہیں وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے، اس لیے وہاں پر یقیناً ان کے یہ کشمکش جاری رہے گی، اور یہی حال عراق کا بھی ہوگا.
اچھا ڈاکٹر حسنات، افریقہ میں بھی بوکو حرام اور الشباب کی قتل و غارت گری اور دہشت گری جاری رہی، ان انتہا پسند تنظیموں سے نمٹنے کے لائے عمل میں کیا کمی آئی ہے؟ کیا عالمی طاقتوں کی طرف سے ان پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے؟
جی، عالمی طاقتوں کے علاوہ جو ممالک ہیں جہاں پہ یہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کی حالت دیکھنی ہوگی وہ کیا ہے. اب نائجیریا کو لے لیجیے جو بوکو حرام جہاں پہ بہت فعال تھا اور کافی انہوں نے زخ بھی پہنچائی اسٹیٹ کا نائجیریا کو، اور جو ساتھ کے ممالک ہیں وہاں بھی وہ پھیل گئے. اس میں ان کی نائجیریا کی حکومت کی اپنی کمزوریاں بھی تھی، کرپشن انتہا کی، اکنامک کنڈیشنز، اس کے باوجود کہ وہ تیل ایکسپورٹنگ ملک ہے بے شمار، اور فوج بھی ان کی خاصی ہے لیکن وہ اتنی افیکٹو نہیں رہی. تو یہی حال صومالیہ کا ہے. صومالیہ میں تو اس وقت کوئی ایک اس قسم کی حکومت بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو فوج ہونی چاہیے نیشنل فوج، قومی فوج، وہ بھی موجود نہیں ہے. اس لیے یہ ڈپینڈ کرے گا اگلا سال میں کہ یہ ممالک اپنے آپ کو کس حد تک اپنے معاملات جو ہیں اور وہ صحیح کرتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ نبٹتے ہیں کہ ان کے ساتھ بین الاقوامی جو امداد ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ امریکہ بھی اس میں فعال ہے، اور دوسرے ممالک بھی ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ افریقہ زیادہ ڈیسٹیبلائز ہو، اور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اپنی شاخیں دوسرے ممالک میں بھی بنائیں یا ایون دوسرے خطوں میں بھی بنائیں. تو اس لیے پورا زور اس پہ ہوگا. دیکھا ہم نے یہی ہے ابھی آ کے 2017 کے جب آخری مہینوں میں کہ ان دونوں تنظیموں کا، اس کا آپ نے ذکر کیا، ان کا زور کم ہو گیا، یعنی اس میں وہ شدت نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. لیکن اس کے ساتھ یہ کہہ کر کافی نہیں ہے کہ ان میں شدت نہیں رہی اور وہ فعال نہیں ہے. جو حکومتیں ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ان کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور ان کو بھی اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوں گے. اور پھر اگر وہ اپنے معاملات سیدھے کر لیتے ہیں تو تبھی کہیں جا کر بین الاقوامی جو مدد ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے آئے، چاہے وہ کسی ممالک کی طرف سے آئے یا ملک کی طرف سے آئے، تبھی کارآمد ثابت
ہوگی. اچھا رضا آپ سے یہ میرا آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا, کیونکہ اس کے بعد ہم پھر ہمیں یورپ کے بارے میں بات کرنا ہوگی. یروشلم کی حیثیت کا معاملہ ہمیشہ حساس موضوع رہا. امریکہ کی طرف سے اپنے سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے, جنرل اسمبلی میں اس کو رد کرنے کی قرارداد کے تناظر میں 2018 میں جو ایک بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل فلسطینی امن عمل کے حوالے سے اس کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے, کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو شروع ہوتا ہوا دوبارہ ریوائیو کرتے ہوئے؟
ابھی تک تو یہ بدقسمتی سے جو انہوں نے کیا جیروسلم کے اوپر, اس سے تو مزید پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ کشیدگی جو ہے وہ مٹتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ کم از کم شاید عالمی برادری کو بھی اور ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر سخت ری ایکشن آ رہا ہے ان کی طرف سے, دنیا کی طرف سے اور مشرق وسطی میں جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے. تو شاید اس ری ایکشن کو دیکھتے ہوئے امریکی صدر اور ان کے مشیر جو ہیں, اور خصوصاً جو یہاں پر فورن پالیسی ساز ادارے ہیں, وہ شاید اس کو کچھ ریویو کریں. لیکن فی الحال تو یہ جو ہے معاملہ یہ جو کا تو بھی دکھائی دے رہا ہے, اور بدقسمتی سے کچھ آگے بڑھتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا.
اچھا ڈاکٹر اسناد, ایک بڑا جلدی سے کوئک کامنٹ کرتے جائیے گا, اس کے بعد ہم پھر آگے چلیں گے. لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ ہوں گے. روہنگا مسلمانوں کا بحران 2017 میں انتہائی شکل اختیار کر گیا. لاکھوں افراد میانمار سے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے, انہوں نے بنگلہ دیش کا رخ کیا. کیا 2018 میں ان مسلمانوں کی پلائٹ کے عالمی سطح پر مؤثر اقدام اٹھانے کی توقع کی جا سکتی ہے؟
لگ نہیں رہا جی, جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرح میانمار کی حکومت ڈٹی ہوئی ہے, جو بھی انہوں نے ان کے خلاف جینوسائڈ تک کیا. اب دیکھیے دنیا کے تمام اخبارات نے, جو رپورٹرز ہیں جو وہاں پہ گئے ہیں موجود, انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک جینوسائڈ, اگر جینوسائڈ نہیں تھا تو اور وہ کیا تھا, نسل کشی تھی وہاں پہ. اس میں جو دو بڑی قوتیں ہیں اس خطے میں جن کا اثر ہے, ایک تو چین ہے, ایک دوسرا روس ہے. دونوں کے میانمار کے حکمران ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اس لیے وہ بہت زیادہ زور نہیں لگاتے اس معاملے کو حل کرنے میں, بلکہ وہ حکومت کا ایک قسم کا ساتھ بھی دیتے ہیں. جہاں تک پبلک اوپینین, بین الاقوامی پبلک اوپینین کا تعلق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جو تقریباً سارے ممالک ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا, اقوام متحدہ نے بھی کنڈیم کیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق ان ممالک میں یا ایون اقوام متحدہ میں وہ کیا ان کی حکومت پہ اتنے اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ ان کا قتل عام بند کیا جائے وہاں کے مسلمانوں کا, اور ان کو برمیز سٹیزن ہی مانا جائے, کیونکہ وہ بہت صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, نہ کہ ان کو بنگلہ دیشی قرار دے کر ان کو وہاں سے باہر نکالا جائے اور ڈسپلیس کیا جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, رضا رومی یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, اور لندن سے اب ہمیں جوائن کیا ہے لارڈ نذیر احمد نے. السلام علیکم لارڈ صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا.
وعلیکم السلام جی, آپ کا بہت بہت شکریہ وائس آف امریکہ نے مجھے آن لائن دیا ہے.
بہت شکریہ. 2018 کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ 2017 یورپ کے لیے بھی بڑا ایونٹ فل سال رہا. برطانیہ کی طرف سے یورپی یونین سے علیحدگی کے فیصلے کے بعد آرٹیکل 50 کو فال کرنا یا اس پر عمل شروع کرنا ایک بڑا قدم بھی ہے, جس کے 2018 میں بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ بڑے کلیدی مسائل تھے, آپ سے ہم بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ بریکسٹ کے برطانیہ اور یورپ پر دورس اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں اب جبکہ یہ عمل کافی حد تک شروع ہو چکا ہے؟
دیکھیں جی, یہ تو ریفرینڈم جو ہمارا ہوا تھا اس کی وجہ سے, کیونکہ اس وقت پھر آپ کو یاد ہوگا کہ تھریزا مے جو ہیں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ لیڈرشپ بڑی سٹرانگ ہے اور سٹیبل ہے, بعد میں الیکشن میں انہوں نے کمزوری دکھائی اور وابلی دکھائی گئی. تو ایک تو ہماری پوزیشن برطانیہ کی جو ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اگر الیکشن میں تھریزا مے کا لینڈ سلائڈ وکٹری لیتی تو کنزرویٹو پارٹی جو بریگزٹ کو سپورٹ کرتی ہے جنرلی اسپیکنگ, چاہے جائے پارٹی نے ووٹ دوسری طرف دیا تھا, لیکن پھر کم از کم ہمارے ہاتھ مضبوط ہوتے. लेकिन हमने देखा है कि फरवरी में जब यूरोपियन स्पाइस जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने मीटिंग की तो थ्रीजा मे को उसमें नहीं बुलाया गया था आर्टिकल 50 के हवाले से ही
जी।
अब क्योंकि इन्वोक हो गया है अब मेरे ख्याल में तो हमें एक्चुअल किसी को पता नहीं होगा कि रियल डिस्कशंस कहाँ पे जा रही है क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेगोशिएशंस हो तो दोनों तरफ से टफ स्टांस होगा यूरोपियन यूनियन ये इंप्रेशन देगी कि जो हमें छोड़ के जाएगा वो कामयाब नहीं हो सकता उनकी इकोनॉमी भी खत्म हो जाएगी उनको सियासी तौर पे भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा क्योंकि अगर ये नजर आए कि बर्तानिया स्ट्रांग हो गया है बर्तानिया की मईशत बेहतर हो गई है निकलने की
लॉर्ड नजीर के साथ हमारा राब्ता मुनकता हुआ दोबारा उनसे बात करते हैं। रजा आप मुझे ये बताइएगा आपसे ये मेरा सवाल था कि अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात आम तौर पर जाहिर है मगरिब के हवाले से बड़े मिसाली रहे हैं इत्तहादियों में शामिल रहे हैं यूरोप हमेशा अमेरिका के अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के जो जिसे ये कहना चाहिए कि वो जो गैर रिवायती तरह के फैसले हैं और उन सबको देखते हुए इस सारे तनाजुर के अंदर यूरोप के साथ अमरीका के आइंदा ताल्लुक की जहत आप क्या देखते हैं?
देखिए यूं लग रहा है कि जो है अमेरिका और यूरोप के जो ताल्लुकात हैं वो उस तरह के नहीं रहे जैसे कि वो हुआ करते थे और उसकी एक बहुत वजह ये है कि अब यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं मुख्तलिफ उनके ऊपर बहुत बेचैनी पाई जाती है चाहे वो आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखें या मजीद जो मुख्तलिफ नुकात हैं उनको अगर गौर करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता दरारें जो हैं वो एक तरह से पड़ी है। दूसरी है कि जर्मनी की जो राइज हुई है यूरोप में पिछले एक दहाई के अंदर वो भी उसने भी इस रिलेशनशिप को काफी हद तक बदल दिया है क्योंकि रिवायती तौर पे बर्तानिया जो है वो हमेशा से अमेरिका का इत्तेहादी रहा है और अभी भी है और लेकिन ये कि बर्तानिया खुद यूरोप के अंदर चूंकि यूरोप से निकलने के बाद उनकी अपनी जो इन्फ्लुएंस होगा वो भी कदरे कम होगा तो ये मेरे ख्याल से ये जो साल है ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि इसमें फ्रांस और जर्मनी खुसूसन जो है उनकी मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी और इवन यूरोपियन इश्यूज के ऊपर क्या अप्रोच रहेगी और वो किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की पॉलिसी साजी की मदामत करते हैं ये वक्त ही बताएगा मगर ये हालात यकीनन वो नहीं है जो कि पहले हुआ करते थे।
बहुत शुक्रिया रजा रूमी यहाँ अमरीका से हमारे साथ थे लंदन से हमारे साथ हैं फिर लॉर्ड नजीर अहमद उनसे बात करने से पहले एक लम्हे के लिए हम बात करते हैं ढारावाला से शौकत अंजुम साहब से अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब।
सबसे पहले तो मैं ये जो साल गुजरा 2017 का ये लोग जोक का साल था तमाम दुनिया में तो अब आने वाले वक्त में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम लोग में इत्तेहाद पैदा करे ताकि सब मालिक इकट्ठे होकर रहे और एक अच्छा तासर पैदा कर सके।
बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली अंजुम ढारावाला से थे। लॉर्ड अहमद ये बताइएगा कि दहशतगर्दी जो एक आलमी मसला है 2017 में यूरोप का अहम मसला रहा यूरोप में दहशतगर्दी के 2017 में होने वाले वाकयात रिवायती अंदाज से मुख्तलिफ रहे आपके ख्याल में अब इंतहा पसंदों ने जिस तरह के टूल्स इस्तेमाल करना शुरू किए हैं और जो नए नए तरीके सामने आ रहे हैं कभी लोन वुल्फ्स की सूरत में और कभी ट्रकों से हमला कभी किसी और नौयत का हमला यूरोप इन सारी चीजों से निमटने के लिए किस हद तक तैयार है?
अब मेरे ख्याल में ये जो नया फिनोमिनन है इसको डील करने के लिए बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा कि 2017 में लंदन ब्रिज पे पार्लियामेंट के ऊपर मैनचेस्टर में हमारे यहाँ पे पार्सन्स ग्रीन स्टेशन पे किंग्सबरी पार्क 37 लोग जो हैं वो ब्रिटिश सिटीजन्स मारे गए हैं। स्टॉकहोम में भी आपने 4 देखे पेरिस शूटिंग में और फिर स्पेनिश टेरर अटैक जो है उसमें 14 लोग का ये जो वहां पे ट्रक्स लेके और टैक्सीज लेके गाड़ियां लेके लोगों को कुचल देते हैं तो इस तरह के जो है वो इसको इंटेलिजेंस के जरिए ही पहले अगर डिटेक्ट किया जाए क्योंकि लोन वोल्फ जो है इनका कोई पता नहीं और फिर ये लोग कोई इस्लामिक ड्रिवन नहीं है, ये क्रिमिनल लोग हैं और ये अटेंशन सीकर हैं, इनको कोई ना कोई रेडिकलाइज ऑनलाइन करे या इनको कहीं मिलके रेडिकलाइज करे तो फिर ये इस किस्म की हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमने देखा कि स्पेन में भी, बर्तानिया में भी और भी दूसरी जगहों पे इस किस्म के जो अटैक हैं वो हुए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अब प्रिकॉशंस जो हैं वो ली जा रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% ये टेरर प्रूफ लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं हो सकती। आप दरवाजे लगा के पुलिस वाले वहां पे नहीं बैठा सकते, हर आदमी की आईडी नहीं चेक कर सकते, तो चैलेंजेस रहेंगे, लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा और जहां भी उनको कुछ सस्पिशियस नजर आए तो उनको पुलिस के साथ तावन करना बहुत जरूरी है।
अच्छा लॉर्ड साहब, ये बताइएगा कि यूरोप में सियासी सतह पर भी बड़ी तब्दीलियां देखी गई, फ्रांस में एक गैर रिवायती सदर का इक्तदार संभालना, जर्मनी में चांसलर मर्केल का फिर से इंतखाब हो जाना और जीत भी जाना, जबकि ये इम्कान भी था कि शायद उनको उस हद तक कामयाबी ना हो सके जो कि इमिग्रेशन के मसाइल के हवाले से उनको इशूज दरपेश थे। अब 2018 में सियासी सतह पर यूरोप में मजीद किन तब्दीलियों की आप तवक्को करते हैं?
देखिए, आपने कुछ मेंशन किए, नेदरलैंड्स में इलेक्शन हुए, वहां पे जो राइट विंग फैशिस्ट पार्टी गट वाइल्डर्स की थी उसको वो शिकस्त हुई, वो जीत नहीं सके, और फिर जो कैटलोनिया में जो इलेक्शन हुआ है वो, और फिर वो उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया था उस कैटलोनिया को इंडिपेंडेंट, और उसमें जो वहां पे उन्होंने रेफरेंडम कराया, तो मैं स्टेबल यूरोप नहीं होगा, चैलेंजिंग यूरोप होगा, सियासत बदलती हुई नजर मुझे आ रही है, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, नेदरलैंड्स, यहाँ पे राइज ऑफ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर रखेंगी, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारी और ममालिक हैं जहाँ पे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेशर की वजह से जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं वो भी मिडल में चलना शुरू और वो राइट पे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भी ट्वीट आ जाता है जो और क्योंकि अभी तक राइट दुनिया की जो राइट विंग पार्टीज हैं वो तो इतिहाद कर रही हैं, पिछले दिनों में यूरोपियन जितने थे उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम पूरे यूरोप को डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो लेफ्ट वाली हैं, जो ओल्ड सोशलिस्ट पार्टीज थी, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टीज थी, वो अभी तक उनका इतिहाद कोई मुझे नजर नहीं आया। तो ये मेरे ख्याल में चैलेंजेस जो यूरोप के अंदर वो 2018 में भी दुआ तो करते हैं कि अल्लाह बेहतर करे, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक फिर आपकी इकोनॉमी जब कमजोर होती है, फिर क्योंकि ये ब्रेग्जिट की वजह से भी दोनों तरफ फर्क पड़ेगा, बैंकिंग जो इंडस्ट्री है उसको भी, जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको भी, इकोनॉमी को भी, और फिर जो आप यूरोप के अंदर जनरली स्पीकिंग चाहे वो माइग्रेशन की वजह से हो, असाइलम सीकर्स की वजह से हो, रेफ्यूजीज की वजह से हो, ये जो है उसको एक्सप्लोइट करने के लिए राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका फायदा उठाती रहेंगी।
अच्छा लॉर्ड नज़ीर अहमद से हमारा एक आखिरी सवाल था, लेकिन हमारा पास वक्त बिल्कुल कम हो गया। बर्तानिया का कलीदी रोल किस हद तक देखते हैं आप, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड में अगर कर सकें तो?
मैं समझता हूं कि हमारा पिवटल रोल हमेशा रहा है, चाहे जाए यूरोप से निकल के भी वी विल प्ले पिवटल रोल, मेरे ख्याल में ये ब्रिज बिटवीन अमेरिका और ये किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चाइना, इंडिया, ब्राजील, ये जो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं दूसरी कॉमनवेल्थ की, उनको भी इस्तेमाल करते हुए बर्तानिया कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बर्तानवी पार्लियामेंट से मेंबर लॉर्ड नज़ीर अहमद हमारे साथ थे। लॉर्ड अहमद, एज यूजुअल आपका बहुत बहुत शुक्रिया 2018 के लिए, आपके लिए और हमारे सब सुनने वालों के लिए हम बेहतरीन दुआएं देते हैं और इजाजत चाहेंगे ये बताते हुए कि पाकिस्तान से आज हमारे साथ यास्मीन अली थी, अमरीका से आरिफ अंसार हमारे साथ थे, अफगानिस्तान के लिए डॉक्टर हुसैन जासा जो जर्मनी में मुकीम है, भारत से डॉक्टर मुनीश कुमार, انصار، یہاں امریکہ ہی سے رضا رومی، پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسناد اور برطانیہ سے لارڈ نذیر احمد آج ہمارے پروگرام کا حصہ تھے۔ 2017 کا ایک جائزہ ہم نے پیش کیا ایسے واقعات کا جو 2018 میں بھی اپنے اثرات کو چھوڑیں گے۔ آج 2017 کا جہاں رنگ کا میرا یہ آخری پروگرام تھا۔ آپ کے لیے بہت بہت دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے، ہمارے ساتھ انجینئر جان ڈریڈن تھے۔ بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل پھر کچھ اور پروگراموں میں۔ خدا حافظ۔
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔